إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي ابن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله العظم حجة ابن الحسن المهدي. روحي وارواح العالمين له الفدا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صلوات برد محمد وآل محمد. سلسلہ گفتگو گزشتہ مجلس میں اس منزل کے اوپر پہنچا کہ اگر دنیا میں انسان نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد نجات نہیں ہے. نجات اس وقت ہے جب وہ کلمے کے ساتھ نبی کی باتوں پر عمل کرے. اگر نبی کی بات پر عمل کرے گا تب ہوگا. اب پیغمبر کی بات ہے کیا، اس کی طرف اشارہ مسلسل کرتا آیا ہوں کہ یہ یاد رکھیے، پیغمبر کا خود ارشاد ہے، حدیث پیغمبر ہے جس کو میں اس وقت سنا رہا ہوں. من ماتا بغیر وصیت ماتا میتتا جاہلیہ. پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے کلمہ گو کے لیے فرما رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے فرما رہے ہیں کہ من مات بغیر وصیت، اگر کوئی شخص بغیر وصیت کیے ہوئے مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. وصیت لکھ دینے سے کوئی مرتا نہیں ہے، یہ نہیں خیال ہونا چاہیے کہ وصیت کر دیا ہے تو بس ہم مر ہی جائیں گے. نہیں، وصیت سے نہیں، وصیت کے بعد بیسوں سال آدمی زندہ رہتا ہے. وصیت ایک مستحب کام ہے کہ گویا کہ بندہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اے پالنے والے، تو نے جو مجھ کو یہ حیات دی ہے میں تیری طرف پلٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. تو وصیت من مات بغیر وصیت، یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر فرما رہے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے کہ اگر بغیر وصیت مر جاؤ تو یہ یاد رکھنا تمہاری موت اسلام پر نہیں ہوگی. جو نبی ہم کو بتا رہا ہے کہ بغیر وصیت کے نہ مرنا، آیا یہ ممکن ہے کہ اس نے اپنے بات کے لیے کوئی اسلام کے لیے وصیت نہ کی ہو؟ یہ ناممکن سی بات ہے. لہذا پیغمبر نے غدیر میں بھی اعلان کر دیا، ذوالعشیرہ میں بھی اعلان کر دیا، اور درمیان تبلیغ مسلسل تعارف کراتے رہے، امامت کا تعارف مسلسل کرایا. اب میں نے اس روز کی تقریر میں بھی کہا تھا کہ نفس رسول کا نام ہے امامت، اس لیے کہ جب مباہلے میں بلایا ہے اللہ نے کہ آپ لے کے جائیے تو کس کو لے کے گئے تھے انفسنا کی جگہ پر؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو. آج ذرا اس سے آگے بڑھ کر کے ایک بات کہہ دوں کہ اگر کسی نے امامت کو نہیں مانا، امامت کا عقیدہ اگر نہیں رکھتا ہے، تو وہ پھر نبوت کو پہچان بھی نہیں سکتا ہے. یہ میری لفظیں ہیں، لیکن اس کے بعد اب جو میں کہنے جا رہا ہوں میری بات کی تائید آپ فرمائیں گے. اگر کسی نے امامت کو نہیں مانا تو نبوت پہچان میں نہیں آ سکتی ہے، نبوت کی شناخت ناممکن ہے. اب میں پہلے حدیث بھی سناؤں گا اور آپ کے سامنے ایک سامنے کی بات، اگر کہیں کے اوپر ایک کٹا ہوا سر نہیں ہے اور پوری باڈی مل رہی ہے، سر نہیں ہے مگر اور پورا جسم موجود ہے مگر سر نہ ہو، آیا اس کی پہچان ہو سکتی ہے؟ سر نہیں ہے، پورا جسم ہے. عزیزان گرامی، اگر سر نہ ہو تو جسم کی شناخت نہیں ہوتی. پیغمبر نے اسی نقطے کو بتایا ہے، علی ان منی بمنزلت الراس من الجسد، علی کی حیثیت ایسی ہے جیسے نبوت کے لیے سر کی ہوا کرتی ہے. اگر سر نہ ہو تو آدمی کی پہچان نہیں ہے. ارے بھائی، ذرا سا پیچھے آدمی ہو جاتا ہے تو چہرہ نہیں دکھائی دیتا تو پہچان نہیں پاتا ہے. پیغمبر نے فرمایا علیون منی بمنزلت الراس من الجسد، جیسے ایک جسم کے لیے شناخت سر ہوتا ہے، سر سے آپ پہچانتے ہیں، چہرے سے آدمی کو پہچانتے ہیں. نبوت کے چہرے کا نام ہے امامت. اگر یہ چہرہ امامت نہ ہو تو نبوت پہچانی نہیں جائے گی. تو اب سمجھ میں آیا کہ امامت کا عقیدہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے. یہ عقیدہ ایک ایسا ہی نہیں ہے ابا اما نے دے دیا، نئی پیغمبر یہ عقیدہ دے کے جا رہے ہیں کہ پہچانو. مسلسل مختلف انداز سے پہچنوایا. گزشتہ مجلسوں میں نے ذکر کیا تھا، یہ فرما دیا کہ اگر تم کو حق دیکھنا ہو تو یہ ادھر ادھر نہیں جانا، یہ دیکھو کہ جہاں جہاں علی جا رہے ہیں حق وہاں وہاں جا رہا ہے، حق وہاں وہاں جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ علی ام الحق کے معنی کہ علی حق کے ساتھ ہے جیسے آپ میرے ساتھ ہیں، نہیں. اللہم عادل الحق حیث دار علی، اے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے، یعنی حق پیچھے چل رہا ہے، علی آگے چل رہے ہیں. تو جب علی آگے ہیں اور حق پیچھے ہے تو عزیزان گرامی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر امامت انسان کی زندگی میں عقیدہ ادھورا اور ناقص ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اور اس سے بہتر آواز خیر، اگر ایسے ہی صلوات سے آپ جنت جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں اس صلوات پر. ایک صلوات اور اچھی سی بھیج دیجئے. عزیزان گرامی، نبوت اور امامت میں فقط منصب کا فرق ہے بس، ورنہ بے اعتبار روح، بے اعتبار جسم، بے اعتبار جان، دونوں ایک ہیں. آپ کے سامنے سامنے کی بات ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے یہ سنا کہ پیغمبر اکرم نے جب ہجرت فرمائی تھی تو اس غار تک کفار پہنچ گئے، اور کس بنیاد پر پہنچے؟ پیروں کے نشان سے پہنچ گئے تھے کہ یہاں تک تو نظر آ رہا ہے، یہاں تک. اور اتنے ماہر عرب تھے کہ وہ پیروں کی لکیروں سے قبیلوں کو پہچان لیتے تھے کہ یہ کس قبیلے کا آدمی ہے، پیروں کی لکیروں سے. بتائیے اتنا ماہر تھا عرب، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے کہا تم چاہے جتنے ماہر کیوں نہ ہو جاؤ، لیکن اب تم کو میں سمجھا دوں کہ علی میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے. بتائیے جو اتنا ماہر ہو، اگر چادر کے نیچے علی رات میں آ گئے تو رات بھر دشمن یہ سمجھ رہا ہے نبی سو رہے ہیں. تو معلوم ہوا پیغمبر کی چادر میں اگر آ جاتے ہیں تو علی نبی لگتے ہیں. ہم نے کہا آل محمد کے گھر کا یہی فر کرشمہ ہے، آل محمد کے گھر کی یہی شان ہے. اگر علی چادر کے نیچے آ گئے تو کیا کہا گیا کہ نبی سو رہے ہیں، اور جب حسین ابا کے نیچے لے کر کے آئے تو کہا قرآن آ رہا ہے. معلوم ہوا چھوٹے علی کو قرآن سے تسبیح دی ہے، بڑے علی کو نبوت سے تسبیح دی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد. اس قدر ماہر عرب تھا، اس قدر ماہر عرب تھا کہ پیروں کے نشان سے سمجھ میں آ رہا تھا. لیکن یہ اللہ نے بتا دیا کہ جب ہم بچانا چاہتے ہیں تو ہم بچا لیتے ہیں، ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے. اب آپ اس واقعے کے اندر ذرا سا اشارہ کر دوں اس کی طرف کہ تین چیزیں ہیں. ایک کا نام ہے جماد، ایک کا نام ہے نبات، ایک کا نام ہے حیوان. اس کے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں اور آج اس کی اور اس ٹکڑے کی طرف اشارہ کر دوں. یہ زمین کو جماد بولتے ہیں اور درختوں کو نبات بولتے ہیں، اور حیوان تو معلوم ہی ہے. شب ہجرت رب العزت نے سب کی صلاحیتوں کا اضافہ کر دیا. ابھی میری بات ادھوری ہے. سب کی صلاحیتوں کو بڑھا دیا. یعنی کیا مطلب ہے بڑھا دیا؟ اب دیکھیے، بڑھانے کے معنی یہ ہوئے کہ زمین ہے، زمین کو سے نشان کو مٹا دینا آسان نہیں ہے. اللہ نے زمین کو حکم دیا نشان قدم مٹا دو، اس کے بعد جب پیغمبر اندر پہنچ گئے تو اب وہاں جانے کے بعد دشمن وہاں سے پلٹ کے آیا. کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہاں کے اوپر درخت نکل آیا، درخت نے اپنی صلاحیتوں کو اضافے کے ساتھ بڑھا دیا. اور درخت جب نکلا ہے تو اب دشمن نے کہا نہیں، اگر یہاں گئے ہوتے تو یقیناً درخت کی پتیاں ٹوٹتی، شاخیں ہلتی، یہاں تو کچھ ہی نہیں. یعنی درخت بھی ساتھ دے رہا تھا. اب وہاں کے اوپر کبوتر نے انڈے بھی دے دیے. اب وہاں جب کبوتر نے، تو کبوتر کے کوئی سیزن ہوتا ہے انڈے دینے کا، لیکن اللہ نے کہا نبوت کے بچانے کے لیے زمین کو بھی ہم استعمال کریں گے، نباتات کو بھی استعمال کریں گے، حیوانات کو بھی استعمال کریں گے. اور اسی کے لیے شاعر نے کہا ہے عنکبوت و کبوتر نے، وہاں کے اوپر ایک مکڑی نے بھی جالا تن دیا تھا. جب جالا تنا تو دشمن نے کہا نہیں، اگر اندر گئے ہوتے تو جالا ٹوٹ جاتا. تو شاعر کہتا ہے عنکبوت و کبوتر نے دھوکے دیے، ایک نے انڈے دیے، ایک نے جالے تنے. ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، بات کہ عقیدہ امامت بہرحال انسانی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے. اگر انسان نے عقیدہ امامت کو تسلیم نہیں کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ لاکھ ٹیلی فون ملایا کیجئے، لاکھ ٹیلی فون، ایک نمبر چھوڑ دیجئے بس. ایک نمبر چھوڑ دیا تب اب دن بھر ملایا کیجئے، سامنے والے سے رابطہ نہیں ہوگا. ایک نمبر کم ہے نا، بس یہ یاد رکھیے. اگر نجات درکار ہے تو نجات کے لیے ضروری ہے کہ علی ابن ابی طالب اور اولاد طاہرین سے رابطہ رکھا جائے. اور یہ فرش ادا ہے، امام حسین کی مجلس ہے، لہذا اس سلسلے میں بھی ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں سورہ مبارک زمر ہے جو 39واں سورہ ہے. اس سورہ میں دو آیتیں ہیں اور بالکل قریب قریب بیچ میں ایک آیت کا وقفہ ہے. وہاں کے اوپر قرآن مجید ایک عجیب و غریب بات کہہ رہا ہے. قرآن کا ارشاد ہو رہا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَا زُمَرَا، کا کافروں کو زبردستی جہنم میں لایا جائے گا. تو یہ تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے نا، کون جائے گا جہنم میں خوشی سے؟ ہر آدمی جو ہے جہنم سے ڈرے گا، جہنم میں خوشی سے کون جائے گا؟ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَا زُمَرَا، کہتا کھینچ کے ان کو لایا جائے گا جہنم کی طرف. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جہنم میں کھینچ کر کے لائے جائیں گے جہنمی کافر، قرآن کہتا ہے سیق الذین کفروا. لیکن اس کے ایک آیت چھوڑنے کے بعد پھر ایک آیت آتی ہے، وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. قرآن مجید کہتا ہے جو متقی پرہیزگار ہیں ان کو بھی جنت میں کھینچ کے لایا جائے گا. اب بتائیے جنتیوں کو کھینچ کے کیوں لایا جائے گا جنت میں؟ بھائی جنت تو سجی سجائی ہے، کہیں کے اوپر اگر مثلا بہترین قسم کا دسترخوان لگا ہوا ہے تو وہاں کے اوپر آدمی لکھنوی انداز میں بسم اللہ بسم اللہ تھوڑی کہے گا، جس کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائے گا. جنت سجی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، جہنم تو بھڑک رہا ہے، وہاں کے اوپر آدمی نہیں جائے گا، زبردستی فرشتہ کھینچ کے لے جائے گا. یہ جنتیوں کو کیوں لے جائے گا؟ کیا وجہ ہے کہ جنتی جنت میں جنتی کو کھینچ کے لے جایا جائے گا؟ اب آئیے تفسیروں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک صلوات تو بھیج دیجئے. کیوں جنتیوں کو جنت میں کھینچ کے لے جایا جائے گا؟ عزیزان گرامی، بس یہ فرش ادا سے ربط رکھتی ہے بات میری. جب حساب و کتاب کا دور گزر جائے گا اور سب کو یہ دے دیا جائے گا، لیجیے آپ کا رزلٹ ہے، آپ جنتی ہیں، یہ آپ جنتی، آپ جنتی، سب کو اس کا رزلٹ مل جائے گا اور سب خوش ہو جائیں گے کہ ہم جنتی ہیں، اب جنت میں جائیں گے. جب سب کو پروانۂ جنت مل جائے گا تو اس وقت جنتی اللہ سے ایک فرمائش کریں گے. فرمائش سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ تو ہم تو عادی ہو چکے ہیں نا آپ کے درمیان ایک صلوات کے. اب وہ جنتی جتنے بھی ہیں، جنت پتہ نہیں جنت کتنی بڑی ہے، مجھے تھوڑی معلوم، بس اتنا ہے قرآن مجید نے کہا کہ اب دیکھیے اس کی لمبان یہ ہے، اس کو لمبان بولتے ہیں اور یہ اس کی چوڑان ہے. کہا جنت کی جو چوڑان ہے وہ آسمان کے برابر ہے. تو ابھی تو آسمان ہی کی حد نہیں معلوم، تو جنت کہاں سے معلوم ہو جائے گی کتنی ہے؟ تو اب قرآن مجید نے بیان کیا کہ جنتیوں کو کھینچ کے لے جایا جائے گا. وقت آخر ہے، جنت کے دروازے کے اوپر سارے جنتی ہیں، اب جنت میں چلے جائیں گے. اب ایک مرتبہ فرمائش ہوگی کہ پالنے والے تیری بارگاہ میں گزارش ہے. تو اب وہ جنتی ہے، کوئی ایسا ویسے تھوڑی ہیں، جنتی ہیں. جب جنتی ہیں تو کہا کیا تمہاری فرمائش ہے؟ کہا ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء کی زیارت کرا دے، ایک مرتبہ ان کی زیارت کرا دے. عزیزان گرامی، جب ان کی زیارت کی تمنا جنتی کریں گے تو امام حسین کو جنتیوں کے سامنے لایا جائے گا. اب یہاں سے ہمارے اور آپ کے عقیدے کا، یہاں سے اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. جب جنتیوں کے سامنے لائے جائے گا سردار جنت امام حسین، لائے جائیں گے. جب لائے جائیں گے تو جتنے بھی جنتی ہیں وہ بھول جائیں گے کہ ہم کو جنت میں جانا ہے. اب مثلا مثال کے طور پر میں بات کہہ رہا ہوں، لمٹ ان کو دی گئی ہے کہ آپ آدھے گھنٹے تک حضرت کو دیکھ سکتے ہیں، یہ آدھے گھنٹے کی ملاقات ہے. آدھا گھنٹہ گزر گیا، 40 منٹ ہوا، 45 منٹ ہوا، 1 گھنٹہ ہوا، ارے بھائی اب تو اٹھو، مگر اٹھ ہی نہیں رہے ہیں. اب جنت کی نعمتوں کو بھول گیا ہے جنتی. جب جنتی بھول گیا ہے تو اب قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کہتی ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، ان جنتیوں کو اب کہا جائے گا بس ہو گیا، اب آپ یہاں کے اوپر نہیں چلیے، اپنے جنت کے اندر، معلوم ہوا کافر کو جہنم میں کھینچ کے لایا جائے گا، جنتیوں کو بھی جنت میں امام حسین کی زیارت کی بنیاد پر وہ جائیں گے نہیں۔ معلوم ہوا یہ ہے عقیدہ امامت، عقیدہ امامت یہ ہے کہ آدمی عقیدہ امامت کے بعد بڑی سی بڑی نعمت کیوں نہ ہو اسے ٹھکرا دیتا ہے مگر حسین کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے قرآن مجید میں عظمت اہل بیت عصمت و طہارت۔ اللہ نے ان کو جو عظمت دی ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جو مقام دیا ہے، اس مرتبہ و مقام کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا، کتنا بڑا مرتبہ اللہ نے دیا ہے۔ اور ان کے مرتبے کی طرف اشارہ کر دوں کہ ہمارے نجف کے مراجے میں ایک مرجع گزرے ہیں جن کا نام ہے بحر العلوم۔ اس زمانے کی بات ہے، آج سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے، کہ نجف سے وہ گاڑی آڑی ابھی بنی بھی نہیں تھی، اپنے سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، کہاں نجف کہاں کربلا۔ راستے میں خیال آیا، خیال یہ آیا کہ اللہ نے سید الشہداء کو بڑا مرتبہ دیا ہے، اللہ نے جو ان کو مرتبہ دیا ہے وہ بہت بڑا مرتبہ دیا ہے اللہ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، یہی تصور میں جا رہے ہیں کہ ایک عرب راستے میں ملا۔ تو عموماً جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ جلدی بات نہیں کرتے، وہ کسی نہ کسی چیز کو سوچا ہی کرتے ہیں۔ تو جب یہ عرب ملے تو بات کرنا چاہا صاحب سلامت، مگر یہ اگنور کرتے رہے، نہیں ٹالتے رہے کہ ابھی جائیں اپنا، لیکن کچھ ایسی باتیں کی کہ یہ متوجہ ہوئے۔ اب مرحوم بحر العلوم متوجہ ہوئے کہ نہیں، یہ عرب جو ہیں وہ سمجھدار ہے، ایسا ہی نہیں ہے، خالی بدو نہیں ہے۔ تو یہ عرب ہے کون وہ بھی ابھی بتا دوں تاکہ آپ کو لطف آئے گا، یہ کوئی عرب نہیں ہے، یہ خود امام عصر ہیں۔ یہ خود امام عصر ہیں۔ اب جب امام عصر، آپ سمجھیے کہ اس وقت 8 بج رہے ہیں، دن بھر کے تھکے، کل کے تھکے، لیکن سب میری بات کو سن رہے ہیں، سب متوجہ ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں۔ بات اندازہ لگائیں، جب میرے جیسی گنہگار زبان سے باتوں کو سب توجہ سے سن رہے ہیں، تو اگر کہیں کسی سے امام وقت باتیں کر رہا ہوگا تو روح بھی اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ تو جب وہ امام چل رہے ہیں اور وہ بھی اپنے سواری کے اوپر چل رہے ہیں، باتوں باتوں میں ایک مسئلہ پوچھا، دو جب مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مسئلے کا جواب دیا۔ اب آپ یہیں سے مرجعیت کی عظمت بھی سمجھ لیجئے کہ مسئلے کا جواب دیا تو امام نے فرمایا کہ یہ جواب تو صحیح نہیں ہے۔ تو برجستہ یہ تو پہچان نہیں رہے کہ یہ امام زمان ہے، تو کہا یہ مسئلے کا جواب نہیں ہے۔ تو کہا مسئلے کا جواب کیا ہے؟ چونکہ کوئی حدیث اہل بیت نہیں ہے لہذا یہی اس کا جواب ہے۔ تو فرمایا امام زمان علیہ السلام نے کہ نہیں، حدیث تو ہے، شیخ طوسی نے اپنی تہذیب میں حدیث لکھی ہے اور فلاں صفحے پر یہ حدیث ہے۔ اب اس کے بعد اب متوجہ ہوئے، پھر یہی ذہن میں خیال آیا کہ امام حسین کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، شہادت جو امام نے پیش کی اس سے زیادہ مرتبہ دیا۔ تو امام زمان نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، کربلا میں امام حسین نے کچھ بچا رکھا تھا یا سب راہ خدا میں دے دیا؟ کہا نہیں، جوان تھا وہ بھی دے دیا، بچہ تھا وہ بھی دے دیا, بھائی کو بھی دے دیا, بھتیجے کو بھی دے دیا, صحاب و انصار سب کو لٹا دیا. اب امام زمان نے فرمایا کہ اگر انہوں نے سب دے دیا, یہ بتاؤ خدا نے خدائی دے دی ہے یا خدائی اس کے پاس محفوظ ہے؟ تو کہا نہیں, اللہ کی خدائی تو اس کے پاس ہے. تو کہا یہ یاد رکھنا, اللہ کی راہ میں حسین نے سب کچھ قربان کر دیا, کچھ بچایا نہیں ہے. پروردگار عالم نے امام حسین کو یہ مرتبہ دیا ہے. اور یہی نہیں, اب زیارتوں کا فقرہ پڑھیے, زیارت عاشورہ پڑھیے. اب ایک طرف تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جنتی فرمائش کریں گے. اب دوسری حدیث سنیے, دوسری حدیث یہ ہے کہ امام حسین کی زیارت جنتی سال میں ایک مرتبہ کرے گا. بس یہ نہ سمجھیے کہ جنت میں پہنچ گئے تو ہر روز جو ہے امام حسین کی زیارت ہوگی, نہیں, سال میں ایک مرتبہ امام کی زیارت کا شرف جنتی کو حاصل ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا میں چاہے زیارت امام حسین کرنا تو سال میں 10 مرتبہ جا سکتا ہے. اب آئیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنا دوں. امام نے کیا جملہ فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ اگر میرا چاہنے والا ہے, یعنی عقیدہ امامت رکھتا ہے اگر کوئی, تو اس پر ہر 3 سال پر, لفظ واجب کہا ہے, کہ 3 سال پر واجب ہے کہ وہ زیارت سید الشہداء کرے, واجب ہے. اور اس کے بعد اب آئیے, تو بہت سے مومنین ایسے ہیں جو نہیں جا سکتے ہیں. اب کربلا جانا آسان نہیں ہے. اب آئیے, آپ سب نے سنا ہے بحار الانوار کا نام, اور علامہ مجلسی کی کتاب ہے. علامہ مجلسی نے ایک واقعہ لکھا. وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کی خدمت میں خواب میں پیغمبر کو دیکھا. ایک چاہنے والے نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تم زیارت حسین کے لیے نہیں جاتے. تو خواب ہی میں رسول اللہ سے کہا, یا رسول اللہ اب بوڑھا ہو گیا, اب جایا نہیں جاتا, اب اتنا لمبا سفر نہیں ہو پاتا. تو امام نے فرمایا کہ اگر دور نہیں جا سکتے ہو تو جہاں پر ہو, مثلا صحرا میں ہو تو وہاں کھڑے ہو جاؤ, اپنے ٹیرس کے اوپر چلے جاؤ, اور جانے کے بعد اشارہ کر کے انگلی سے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کربلا نہیں جا سکتا ہے تو یہاں سے زیارت کرے. اور یہی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے. نہیں, ذرا سا اور, اس سے ذرا سا بہتر صلوات. عزیزان گرامی, اللہ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مرتبہ دیا ہے وہ مرتبہ ایک مرتبہ سال میں زیارت ہوگی جنتیوں کی. کہا اگر دنیا میں تم زیارت کرنا چاہو ہر روز. امام رضا فرماتے ہیں کہ جب تم کو حسین یاد آ جائیں. بہت بڑا جملہ نہیں ہے, بہت مختصر سا جملہ. کہا بس جب بھی تم کو حسین یاد آ جائیں تو اتنا کہہ دینا صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ. بس کہا جیسے ہی تم نے کہا صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ, سلام کا جواب واجب ہے. سلام کا جواب واجب ہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ کہا تو امام فوراً جواب دیں گے, اور جو سلام امام کے جواب کا مستحق ہوگا وہ زمین کے جس خطے پر ہوگا, چند جگہوں پر زمین گواہی دے گی. چند ایسے موقع ہیں جہاں زمین گواہی دے گی. اگر کسی زمین پر کسی نے نماز پڑھ لی, جو نماز پڑھ لی تو وہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن, اور اگر کسی نے زمین کے اوپر کھڑے ہو کے امام کی زیارت پڑھ دی تو وہ زیارت والی زمین گواہی دے گی. عزیزان گرامی، اہل بیت کے نام جتنے بھی ہیں، رسول اللہ سے لے کر کے فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا والی بات تو نہیں چھیڑوں گا ابھی، لیکن وہ مستقل ایک موضوع ہے. یہ یاد رکھیے کہ اہل بیت کے جتنے بھی نام ہیں یہ سب اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے. رسول اللہ سے لے کر کے امام زمان تک کا جو نام ہے سب اسم اعظم ہے. اور اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہوا تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی سورہ حمد اس پہ دم کر دو، شفا ہو جائے گی. کہا بھائی کسی کو نظر بد لگی ہے، کہا سورہ قریش دم کر دو. تو کہا بھائی اگر کوئی بہت بیمار ہے اور اچھا نہیں ہو رہا، خدا نخواستہ بڑے بڑی بیماریوں میں مبتلا، کہا سورہ صافات لکھ کر کے پلا دو. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے آیتوں میں اثر رکھا ہوا ہے. اتنی بات تو آپ سب جانتے ہیں نا بھائی، اگر کسی شخص کو کوئی بیمار ہے اور مسلسل اسے 7 مرتبہ ہر روز کسی پلیٹ پر سورہ بسم الحمد لکھ کر کے، پورا زعفران سے سورہ الحمد لکھ کر کے ہر روز 7 مرتبہ اسے پلا دیا جائے تو وہ شفا ہو جائے گی اس کو. مگر یقین ہونا چاہیے. اب اس کے بعد جو ہے وہ بقیہ باتیں میں نہیں کہوں گا، چونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ کہیں کہ ارے وہ کہہ کے چلے گئے تھے، ہم نے تو پلایا کچھ بھی نہیں ہوا. لہذا میں بقیہ باتیں نہیں کہوں گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو میں سنا یہ رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیے، اللہ کے قرآن کی آیتوں کا یہ اثر ہے. قرآن کی آیتیں اگر دم کر دی جائیں، اگر قرآن کی آیت کسی کو لکھ کر کے پلا دیا جائے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. اب آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسین اسم اعظم ہیں. اور کیسے اسم اعظم ہیں آپ نے بارہا سنا ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں. یہ بتائیے، فطرس آیا تھا تو اس امام حسین سے اپنے کو مس کیا تھا یا گہوارے سے؟ کاہے سے مس کیا تھا اس نے؟ گہوارے سے. یعنی اگر حسین گہوارے میں ہے تو گہوارے میں یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. یہ تاثیر گہوارے میں پیدا ہو گئی کہ فطرس کے پر نکل آئے. عزیزان گرامی، خود حسین کا کتنا اثر ہوگا، خود امام حسین کی کیا منزلت ہوگی. اسی لیے آپ حضرات تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ملک میں ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور بازار کا ریٹ بھی اچھا جانتے ہیں کہ بینیفٹ کہاں زیادہ ہے، اس کو تو اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ یاد ہے ہم نے بھی کہیں نہیں دیکھا اتنا بڑا بینیفٹ، کہیں نہیں دیکھا. خاک شفا کی عظمت، اس کے پہلے ذرا ذکر کر دیا تھا، آج ذرا اس میں اضافہ کر دوں کہ اگر کسی شخص نے خاک شفا کی سجدگاہ پر سبحان ربی العالی کہا، ایک مرتبہ کہا ہے سبحان ربی العالی، ایک مرتبہ کہا ہے، پروردگار عالم کہتا ہے کہ خاک شفا پر تم نے کیا ہے، اس لیے میں اس ایک بار کو 70 بار میں تبدیل کر دوں گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ خاک شفا کی عظمت اتنی ہے. اس قدر عظمت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ان کی خاک پر، اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو ایسا قبول کیا جس کی کوئی دنیا کے اندر نہ اس قربانی کی نظیر ملتی ہے نہ کوئی یہ قربانی دے سکتا ہے، جو قربانی سید الشہداء نے دے دی ہے. عزیزان گرامی، امام حسین کو آخری بات، امام حسین کو ہمارے ہم سے اور آپ سے کتنی محبت ہے اس کا ذرا اندازہ لگا لیجئے. محبت کتنی ہے؟ آپ یہ جو فرش کے اوپر آئے ہیں یہ نہ سمجھیے کہ یہ فرش کے اوپر آئے ہیں، نہیں، جب بھی کوئی فرش ادا پر آتا ہے، فرش ادا کا ایک الگ موضوع ہے جس کی طرف ہم نہیں بیان کر سکتا، اور یہ یاد رکھیے ایک دن جناب موسیٰ, تو سب ہی جانتے ہیں کہ انبیاء جناب شعیب کی وہ بکریاں اور دمبیاں چراتے تھے, ایک دمبی ان کی ایک بکری ان کی وہ بھاگ گئی اور وہ بھاگتی جا رہی تھی, جناب موسیٰ دوڑتے ہوئے اس کا پیچھا کر رہے تھے, وہ ایک ادھر بھاگی ادھر بھاگی ادھر بھاگی, وہ بھاگتی جا رہی ہے جناب موسیٰ اس کا پیچھا کر رہے ہیں, آخر کار پکڑ لیا. جب پکڑ لیا تو جناب موسیٰ نے کہا کہ میں نے تجھے ذبح کرنے کے لیے نہیں پکڑا ہے, بلکہ میں نے اس لیے تجھے پکڑ لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جنگلی جانور تیرا شکار کر کے تجھ کو کھا جائے. جیسے ہی یہ کہا اللہ کی وحی آئی کہ اے موسیٰ, جب تم کو ہمارے جانوروں پر اتنی محبت ہے تو میں تم کو رسول بنا رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جانوروں پر موسیٰ کو اگر محبت ہو جائے تو وہ ان کو پروردگار عالم ایک شرف سے سرفراز کرتا ہے. اب اندازہ لگائیں جو فرش ادا پر آتا ہے, فاطمہ بھی دیکھ رہی ہے, علی بھی دیکھ رہے ہیں, نبی بھی دیکھ رہے ہیں, حضرات حسنین بھی دیکھ رہے ہیں, تمام ائمہ طاہرین دیکھ رہے ہیں. یہ ہے فرش ادا کی عظمت اور امام حسین کا مرتبہ. اور آخری بات اور آپ کے ذہنوں کو لے چلوں مصائب کی طرف. عزیزان گرامی, مرحوم مجلسی ہی نے لکھا ہے کہ ایک زائر اس زمانے کی بات ہے, مرحوم مجلسی کو مرے ہوئے 400 سال ہو گئے, 400 سال تو ان کو مرے ہوئے, انہوں نے واقعہ لکھا ہے. اب 500 سال پرانا ہے یا کتنا پرانا ہے, اتنا ہی پرانا ہے کہ اس زمانے میں نہ لائٹ تھی نہ حرم ایسا تھا. ایک زائر بہت دور سے زیارت کرنے کی غرض سے آیا کربلا میں, اور کربلا میں اس نے غسل کیا, غسل کر کے وہ حرم سید الشہداء تک پہنچا. جب وہ حرم کے اوپر پہنچا تو دیکھا دروازہ بند ہے, واپس چلا گیا. پھر آدھی رات کے وقت, شب جمعہ ہے, آدھی رات کے بعد پھر گیا فراز سے غسل کیا, پھر آیا. اب جو آیا تو پھر دیکھا دروازہ بند, پھر واپس ہو گیا. سحر کے قریب پھر پلٹا اور جا کے غسل کیا, غسل کر کے آیا. اب جو دروازے پر پہنچا تو وہاں جو خادم کھڑا تھا اس نے کہا تم آج زیارت نہیں کر سکتے ہو. تو اس نے پوچھا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں, وجہ کیا ہے؟ تو کہا آج حضرت موسیٰ آئے ہیں جنت سے زیارت سید الشہداء کے لیے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ انبیاء چاہتے ہیں زیارت کرنا, اور کتنا بڑا شرف ہے کہ ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, جو ممکن جن کے لیے امکان ہے وہ جائیں, اور جس طرح سے بھی جا سکتے ہیں جائیں اور جا کر کے زیارت سید الشہداء کریں. میں نے اس کے پہلے کی مجلس میں پڑھا تھا کہ جنت کچھ لوگوں کو گیسٹ ہاؤس کی طرح سے ملے گی اور کچھ کو جنت ملکیت کے طور پر ملے گی. جو لوگ بھی زیارت کریں گے جنت ملکیت ہے, اور جو لوگ زیارت نہیں کیا مومن ہیں فرش ادا پر آئے زیارتیں کریں کا جنت میں ہر چیز کی سہولت ان کو ہے مگر ملکیت نہیں ہے. بس عزیزان گرامی, آج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قافلہ ہے وہ کربلا سے رخصت ہو رہا ہے, کربلا سے رخصت ہو رہا ہے, اور اس قافلے کے ساتھ اب صرف اور صرف نہ علمدار ہیں نہ اس قافلے کی نگرانی کرنے کے لیے علی اکبر ہیں, نہ اس قافلے کے ساتھ قاسم ہیں, نہ اس قافلے کے ساتھ اون و محمد ہے, اب کوئی بھی اس قافلے میں نہیں ہے. اب یہ قافلہ جا رہا ہے ایک بیمار کے سہارے اور ایک بہن کے سہارے. عزیزان گرامی, اللہ ہم سب کو غم سید الشہداء کا اجر وافر عنایت کرے. قافلہ روانہ ہو رہا ہے, جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو شمر آگے بڑھا, سپاہ یزید کا ایک سپاہی آگے بڑھا, اور آنے کے بعد جو میں نے پڑھا تو اس میں لکھا کہ شمر نے کہا کہ زینب چلو یہاں سے چلنا ہے. ناقہ لایا گیا, جب ناقہ لایا گیا تو شمر چاہتا تھا جناب زینب کو سوار کرنا. جناب زینب نے روکا, کہا او بدبخت تو میرے قریب نہ آنا. جناب زینب نے کبھی رباب کو سوار کیا, کبھی فروہ کو سوار کیا, کبھی سکینہ کو سوار کیا. جب سب کو سوار کر چکیں تو اب جناب فضہ کی باری آئی. جناب فضہ سے کہا فضہ آؤ میں تمہیں سوار کر دوں, آج میرا ماجایا بھائی نہیں ہے, آج عباس نہیں ہے, آج علی اکبر نہیں ہے, اب ہمیں سوار کرنا ہے. تو جناب فضہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے بی بی یہ خدمت میں آپ سے نہیں لوں گی, علی کی بیٹی اور کنیزوں کو سوار کرے, علی کی بیٹی اور گھر کی خادمہ کو سوار کرے. لیکن جب انکار کر دیا, انکار کرنے کے بعد اب جناب فضہ سے فرمایا اے فضہ تمہیں ہمارے ماں کے حق کی قسم آ جاؤ میں تمہیں سوار کر دوں. جناب زینب نے فضہ کو بھی سوار کیا. اب جب اکیلی رہ گئی آپ کے ذہنوں میں کیا ہے, ارے اب اس وقت کس کو پکاریں گی؟ عزیزہ نگرامی جناب زینب نے ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور فرات کا رخ کر کے کہا اخی اب الفاضل اے بھیا عباس ارے زینب جا رہی ہے آؤ سوار کرو. اخی اب الفاضل بھیا عباس ارے ہمیں سوار تو کر دو. عزیزان گرامی جس وقت جناب زینب نے پکارا شاید لاش عباس میں حرکت ہوئی ہو, اے بہن آ تو جاؤں مگر بازو قلم ہو چکے ہیں, اے بہن ارے اب الاندار فراز سے کیسے آئے. جزاکم ربکم. عزیزان گرامی آخرے وقت ہے, آخرے وقت ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کا دل چاہا کہ جا کے بھائی کو آخری دیدار کر لوں اور حسین سے کہوں اے بھیا آپ یہاں سو رہے ہیں میں جا رہی ہوں. عزیزان گرامی بیٹھی ہے جناب زینب اور کیا بیان کر رہی ہے, مقتل نے وہ بیان تو نہیں بتایا. مگر زینب ایک مرتبہ پھر شمرایا اور آنے کے بعد کہتے ہے زینب چلو, مگر زینب کبرا سے بھائی کی میت چھوڑی نہ گئی. دوسری بات بدبخت آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے زینب چلو, مگر جناب زینب سلام اللہ اٹھ نہ سکی, بھائی کی میت چھوڑ نہ سکی. عزیزان گرامی تیسری بار آیا, جب آتا ہے تو نو کے نیزہ کو چبھویا, ارے جیسے ہی چبھویا زینب کھڑی ہو گئی, بھائی کی میت کو دیکھا, آواز دی اے بھیا نانا سے کہیے گا بازو میں بن رسن بندی ہے, اے بھیا ارے بابا کو خبر دے دیجئے. زینب بے پردہ ہو گئی. جزاکم ربکم. عزیزان گرامی قافلہ کوچ کر گیا. قافلہ جب کوچ کر گیا ایک عجیب و غریب دل دوز منظر مقتل نے بیان کیا ہے. مقتل کہتا ہے کہ جب قافلہ یہاں سے چلا گیا تو بنی اسد کی عورتیں پانی بھرنے آئیں. جب آئیں تو کیا دیکھا کہ کبوتر صحرائے کربلا کے اپنے کو فرات میں ڈبوتے ہیں اور جب تر ہو جاتا ہے آ کے لاش حسین پر سایہ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ جب منظر دیکھا جا کے کہا اپنے مردوں سے کہ لاش حسین دفن کے لیے چلو. عزیزان گرامی اب بنی اسد نکلے ہیں, ہر شخص یہ کہہ رہا پہلے مولا کی لاش کو دفن ہونا چاہیے پھر بعد میں اصحاب و انصار کی لاش دفن ہوگی. اللہ اکبر. ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے اینا ناش الحسین, اینا ناش الحسین, لاش حسین کہاں ہے؟ مگر کیسے پہچانے امام کی لاش کو, ارے سر قلم ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اتنے میں
کوفے کی طرف سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا. بنی اسد جھاڑیوں میں چھپ گئے اور یہ سمجھے کہ کوئی فوج کا سپاہی آ رہا ہے. نہیں, آنے والا آیا, اور آنے کے بعد آنے والے نے یہ کہا, انا بکم, کہاں چھپے جا رہے ہو, آؤ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں. عزیزان گرامی, آپ کا ذہن پہنچ گیا, یہ کوئی اور نہیں ہے, سید سجاد معجزے سے آئے تھے. عزیزان گرامی, امام نے وصیت کی تھی, اے بیٹا میری قبر نہ بنانا, اے بیٹا میری قبر نہ بنانا, جہاں میری میت ہے وہیں کے اوپر ذرا مٹی ہٹانا. عزیزان گرامی, اب تک سید سجاد روئے نہیں تھے, اس لیے کہ جب روتے تھے زینب رونے لگتی تھی, جب روتے تھے سکینہ رونے لگتی تھی, جب روتے تھے رباب رونے لگتی تھی. امام وقت نے اپنے آنسوؤں کو رو کے رکھا. عزیزان گرامی, جب مٹی ہٹائی, دیکھا ایک قبر تو ہے مگر تختہ پڑا ہوا ہے. امام نے تختے کو ہٹایا, اب جو تختے کو ہٹایا تو دیکھا ایک چادر پڑی ہوئی ہے. امام نے ایک ہاتھ سے باپ کی میت کو لیا اور چادر کو جیسے ہی ہٹایا, دیکھا فاطمہ زہرا بیٹھی ہے, علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں, نبی اکرم بیٹھے ہیں. آواز دیا, میرے بیٹے سید سجاد, ارے میرے لال کو حوالے کرو. ارے جناب سید سجاد نے کہا, اے بادل گرامی, بابا کی لاش پامال ہو گئی. یا رسول اللہ, بابا میرا پیاسا مارا گیا. جزاکم ربکم, مسائب مکمل ہو گیا. مگر عزیزان گرامی, جب سب کو دفن کر چکے تو بنی اسد سے امام زین العابدین نے کہا, اے بنی اسد, ایک لاشا فرات پر پڑا ہے, چلو ذرا اسے دفن کر لو. عزیزان گرامی, جب جناب سید سجاد لاش علمدار پر پہنچے ہیں, مقتل کہتا ہے وہ نوحہ پڑھا ہے جو باپ کے جنازے پر نہیں پڑھا. جیسے ہی جنازے علمدار کو دیکھا, آواز دیا, اما لیتک تنظر حال الحرم والبنات تنادی نوات اشا, اے چچا اہل بیت پانی مانگ رہے ہیں, اے چچا سکینہ پیاسی ہے, اے چچا پھوپھی اما کے بازو میں رسن باندھی گئی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. الہی قلب امام کو راضی و خوشنود فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما, پالنے والے بقی کی تعمیر کے اسباب عنایت فرما, پالنے والے بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام, حاضرین و ناظرین و سامعین, جتنے مومنین اس بندس میں شریک ہوئے ہیں, معبود ان تمام مومنین کے حوائج کو مستجاب فرما. پالنے والے واسطہ ہے شب اول قبر, ہم سب کو اہل بیت کی زیارت و شفاعت نصیب فرما. عذاب قبر, فشار قبر, تاریکی قبر سے نجات مرحمت فرما. یا اللہ, واسطہ ہے پیغام اہل بیت کے پہنچانے کی توفیق و توانائی, کرامت فرما. جو صاحبان دختر, ان کو فرائض سے سبکدوش فرما. جو بے اولاد, انہیں صاحب اولاد فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی, ان کی حاجات کو روا فرما. جو مشتاق حج و زیارات ہیں, اسباب سفر عنایت فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد, ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما. انک علی کل شیء قدیر, بحق محمد و آلہ الطاہرین. ماتم حسین.